السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد. الحمد للہ وباللہ التوفیق، قصص القرآن میں ہم تقریباً ثلث القرآن یعنی 1/3 آف قرآن، پہلے 10 پاروں میں جو قرآنی قصے مذکور ہیں وہ الحمد للہ ہم نے پڑھ لیے. اب اس لحاظ سے آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنا گول میں سے 1/3 اچیو کر لیا ہے، یہ موٹیویشن آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. آج 12واں پارا ہے اور اس میں ہے سورہ ہود اور آیت ہے 50، جہاں سے شروع ہو رہا ہے قصہ قوم عاد. اور اگر آپ اسے قصص الانبیاء میں رکھیں تو ہود علیہ السلام کا قصہ. ہم چونکہ صرف قصص الانبیاء نہیں کر رہے بلکہ قصص القرآن، یعنی صرف پروفٹ سٹوریز آف قرآن نہیں بلکہ قرآن میں جتنے بھی قصص آئے ہیں تمام کو پڑھ رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم پارا بائے پارا تو چل رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہماری کوئی ترتیب نہیں، واقعات کے حساب سے یا تاریخ کے حساب سے یا انبیاء کی ترتیب کے اعتبار سے، بلکہ یہ پارا بائے پارا ہے. تو پارا ہے 12، سورہ ہے ہود اور آیت ہے 50، جہاں سے شروع ہو رہا ہے ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصہ. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا ہے لیکن ہم وہ تمام مقامات یہیں ترتیب کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ ایک قرآن قصے کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے. تلاوت سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببجنة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. قوم عاد کا مولد و مسکن احقاف تھا جس کے نام پر پوری سورت بھی ہے سورت الاحقاف, وہاں بھی ان کا ذکر ہے. اور یہ احقاف کا علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے. قوم عاد آرام آسائش عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہی تھی. اللہ نے ان کو خوب دولت وسعت قوت عطا کی تھی, بے بہا نعمتوں اور بے شمار احسانات سے نواز رکھا تھا. پانی کی فراوانی, کھیت سے راب کرتے, ٹھنڈے میٹھے چشمے, اپنی پیاس بجھاتے, طرح طرح کے باغ لگاتے, بلند و بالا محلات بناتے, جن کی مضبوطی خوبصورتی آج بھی آثار قدیمہ میں عقلیں حیران رہ جاتی ہیں, جن کی جسامت زحامت کڑیل صحت مند جوان. الغرض انہیں وہ نعمتیں میسر تھیں جو روئے زمین پر کسی اور قوم نے دیکھی بھی نہ ہوں. لیکن یہ سب چیزیں کس نے تخلیق کیں, اس طرف کبھی وہ سوچتے نہ تھے. ان کی سوچ ظاہر کے ساتھ چمٹ گئی اور ان کی فکر اس قدر بانجھ ہو گئی کہ انہوں نے بت بنا کر ان کے سامنے پیشانیاں رگڑنا شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مذہب یہ فطرت کی ضرورت ہے. جو دین تک پہنچتا ہے وہی سکون پاتا ہے, دین اسلام, اور باقی جو ارد گرد بھٹک جاتا ہے, جیسے اپنی ذات کو بہلانے کے لیے, دل کو تسلی دینے کے لیے جھوٹے معبود بنائیں, خواہ زندہ خواہ مردہ, خواہ حجر خواہ شجر, خواہ ہاتھوں سے تراشیدہ, کبھی بھی دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا. یہ بس زبانوں کو خاموش کرانے کے لیے, دل کو بہلانے کے لیے جھوٹے بہانے جھوٹے افسانے تراشے جاتے ہیں. انہیں ہاتھوں سے بت بناتے, انہیں خیر و شر کا مالک گردانتے, کوئی نعمت ملتی تو ان کے سامنے شکر میں گر جاتے, جب کوئی تکلیف پہنچتی تو انہی پتھروں کے سامنے گڑ گڑاتے. اسی پر بس نہیں, انہوں نے زمین میں فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا. طاقتور نے کمزور کو دبا رکھا تھا, بڑے نے چھوٹے کو قابو کر رکھا تھا. اللہ کریم نے ایسے میں طاقتوروں کی ہدایت, غریبوں کی تسلی, جہالت زدوں کی تہذیب اور غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے انہی میں سے ایک ذیشان رسول بھیجنے کا ارادہ فرمایا, اور رسول کا یہ فرض منصبی قرار دیا کہ وہ اپنی قوم کو انہی کی مادری زبان میں سمجھائے, ان سے انہی کے اسلوب میں خطاب کرے اور انہیں معرفت الہی کی طرف راغب کرے, اللہ کی آیات سنائے, انہیں بتائے کہ ان بتوں کی عبادت جہالت کی انتہا ہے. ہود علیہ السلام حسب نسب میں اعلیٰ, عرفا عادات و خصائل میں پوری قوم سے بلند تر, حلم و بردباری کے میدان میں سب سے آگے, اور وسعت نظری اور کشادہ دلی میں سب پر فوقیت رکھتے تھے. اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا اور ان کی قوم کی طرف بھیجا, جیسے یہاں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھائی کیوں کہا, وہ تو کافر تھے. مومن مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوة المسلم اخو المسلم. لیکن ہود علیہ السلام ایک نبی کو کافروں کا بھائی کیوں کہا؟ کیا پھر ہم بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو جیسے مسیحی برادری یا اسی طرح سکھ برادری, ہندو برادری یہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر قرآن کریم میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف نافرمان کافر مشرق اقوام کی طرف جس نبی کو بھیجا وہ انہی کی قوم میں سے بھیجا, جیسے نوحاً الی قومی اذ قال لقومی, مختلف انبیاء کے لیے آیا ہے. تو یہ اصل میں قومیت, وحدت, نسبیت, شہریت اس بنا پر ہے, وہ قربت کہ جس کی بنا پر دین کو سننے سمجھنے کا موقع مل سکے. تو دعوت دین کے لیے, اسلام کی طرف بلانے کے لیے آپ مختلف قوموں کو برادری برادر کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے عقائد، ان کی سیلیبریشنز، ان کے مجالس اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی برادرہڈ نہیں ہے. یہ برادرہڈ صرف مسلمانوں کی خاص ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو جب ان کے سیلیبریشنز، تہوار اور فنکشنز کی بات ہو تو کوئی اخوت نہیں ہے. ہاں جہاں اسلام کی دعوت ہو، اسلام کا پیغام ہو، قومی یا ملک کی شہریت اخوت کہی جا سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دعوت دیتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کیا کہا؟ یا قومی، انداز دیکھیے، او فلاں، تم اجنبیت، لسانیت، غیر قومیت، یہ تضاد پیش کر کے دعوت نہیں دی جا سکتی. کہیں ذات پات، کہیں لسانیت، کہیں قومیت، یہ کبھی بھی امن قائم نہیں کرتی. جبکہ اسلام توحید کا وہ پیغام ہے جو اقوام عالم کو متحد کرتا ہے. اسی لیے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اس پوائنٹ پر آؤ، سب جمع ہو جاؤ. مالکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون، یہ جو تم بنا رہے ہو محض جھوٹ باندھ رہے ہو. دعوت دیتے ہوئے توحید کے نقطے کو بنیاد بنائیں اور ان کے برے اوصاف سے انہیں نہ بلائیں، اے مشرکو، اے کافرو، اے فلاں، اے فلاں، بلکہ قربت اور اپنائیت سے دعوت دیں. اور دعوت ہو توحید کی جو سب کو جوڑ کے رکھ دے، اور دعوت توحید میں کوئی غرض و غایت نہ ہو سوائے اللہ کی عبادت کی دعوت. ہر نبی نے دعوت توحید کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ میں ذاتی طور پہ تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس دعوت کے، اور یہ جس کی دعوت ہے میری اجرت اسی پر ہے. آپ تمام انبیاء کی دعوت میں دیکھیں، ہود علیہ السلام نے بھی اسی طرح کہا یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی دیکھو کہ میرا کوئی ذاتی مطلب، مفاد، غرض و غایت ہو تو تم کہو، میں تو تمہارے مفاد کی بات کر رہا ہوں، میں تو اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں. اچھا، یہاں یہ سوال آتا ہے کہ کیا پھر دعات، علماء، ٹیچرز، قرآن ٹیچرز، یہ دعوت دیتے ہوئے، دین پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے اجرت لے سکتے ہیں؟ یعنی معاوضہ، فیس، سیلری. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو پھر قرآن کو بیچنے والی بات ہے کہ اس کے بدلے میں پیسے لے رہے ہیں، اور قرآن میں واضح طور پر ہے لا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو. یاد رہے کہ یہ بیچنا حق کو چھپانے کے عوض ہے، یعنی حق بات کو چھپا کر کچھ مفاد، مال حاصل کیا جائے تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. جو ٹیچر، امام، متولی، خطیب پیسوں کے عوض مفاد کی خاطر فتویٰ بدل دے، پیسے والے کو تو کچھ نہ کہے اور دوسروں کو آیات سنائے، تو یہ اس کا بیچنا ہے، نہ کہ اپنی محنت کی تنخواہ لینا یا پڑھانے کی فیس لینا. تو بیسیکلی یہ حق بات بیان کرتے ہوئے اپنی محنت لینا منع نہیں ہے، پڑھانے کی فیس لینے کی تو بات ہی نہیں ہے. یہاں تو بات ہے کہ پیسے کی خاطر بات کو موڑ دینا، حق کو بدل دینا، چھوڑ دینا. تو جو لوگ مال کی خاطر، مفاد کی خاطر، جاب کی خاطر، تنخواہ کی خاطر فتویٰ بدل دیتے ہیں اور پیسے والے کو کچھ نہیں کہتے، پیسے والوں کے لیے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے آیات ہیں، نہ کہ ان کے لیے کہ جو حق بات بیان کرتے ہوئے اپنی تنخواہ لیتے ہیں. حق بیان کرتے ہوئے اپنا حق لینا جائز ہے. سنت نبویہ میں ایسی احادیث موجود ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب ایک بستی کے پاس سے گزرے، وہاں کے کسی شخص کو ایک سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو وہ صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ اس پر ایک صحابی گئے اور بکریوں کے عوض سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، تو وہ آدمی ٹھیک ہو گیا. تو وہ ان سے بکریاں لے کر صحابہ کے پاس آئے، بعض کو اچھا نہ لگا، کہنے لگے تم نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے. پھر جب وہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے قرآن پڑھنے پر اجرت لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جن چیزوں پر اجرت لینی جائز ہے ان میں سب سے مستحق قرآن ہے۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ بہرحال انبیاء کی دعوت کسی مفاد اور مال کی خاطر نہ تھی، یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ یہ فرماتے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہیں ساتھ یہ کہتے کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں جو شخص سچے دل سے دعوت و تبلیغ اور نصیحت کی مشقت اٹھا رہا ہے اور جسے تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے رب سے اجرت چاہتا ہے تو وہ تمہیں غلط بات کہہ کے اپنا نقصان کیوں کرے گا؟ اے میری قوم، آؤ میں تمہیں تمہارے پچھلے گناہوں کی معافی اور آگے کے ثمرات کی بات سناؤں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، یہ ہود علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت ہے۔ دیکھیں کہ دنیاوی مفاد، لاجک سے بات، رفاہ عامہ، فلاح انسانیت کی پیشکش، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن سنائیں، حدیث سنائیں، یہ جو آپ سائنس کا ساتھ حوالہ دیتے ہیں ٹھیک نہیں ہے۔ جی ہم تو قرآن حدیث کو مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن دنیاوی مفاد دنیا داروں کے سامنے رکھنا کہ قرآن سے یہ منع نہیں ہو جاتے، رک نہیں جاتے، بلکہ یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو استغفار کی، رب کی طرف آنے، گناہوں کو چھوڑنے، اللہ سے مانگنے کے ثمرات دنیا میں بھی بتا رہے ہیں، اور یہ قرآن کا انداز ہے۔ جہاں جنت کے فائدے، اخروی پیشکش کی، ثواب کی، اجر کی بات کرتا ہے، وہیں دنیا کی زینت بھی عطا فرماتا ہے۔ مختلف مقامات ہیں، یہاں دیکھیں ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم استغفرو، تم جو گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہو، کفر پر ضد کرتے جا رہے ہو، نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو، ایک دفعہ چھوڑ کے تو دیکھو، تمہارا کچھ نہیں جائے گا بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ استغفرو ربکم، یا استغفار جسٹ اونلی استغفر اللہ نہیں، بلکہ گناہوں کو چھوڑنا، تکبر سے ہٹنا، ضد سے باز آنا اور رب کی طرف متوجہ ہونا، رجوع کرنا۔ اب یہاں غور کیجئے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے بخشش مانگو، اس کی طرف پلٹ آؤ، یہی اصل میں استغفار ہوتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ نہیں، بلکہ دل سے رب کی جانب رجوع کرنا، عمل سے اس کا ثبوت پیش کرنا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا۔ ویزیدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا، تمہارے مال، اسباب، دولت، وسعت بڑھ جائے گی۔ رب کی طرف آنے میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ جانی، مالی اور نسلی، قومی، ملکی، ملی، ہر قسم کی قوت در قوت ہوگی، وسعت در وسعت ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہی انداز اختیار کیا تھا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ ذرا وہ آیات دیکھیے، سورہ ہود کی ابتدا، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور سورہ نوح، يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پھر مزید آگے کی آیات میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا، سیم ورڈز ہیں، مدرارا۔ یہاں بھی دیکھیں ہود علیہ السلام کہتے ہیں يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ کی طرف آنے میں کیا رکاوٹ ہے, کس چیز کا خطرہ ہے؟ دیکھیں ہر نبی نے جب اپنی قوم کو یہ دعوت اور یہ پیشکش کی, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اور زیادہ خصائص, انعام, وہ جو پہلی امتوں پر حرام تھے اس امت کے لیے جائز ہیں, تو پھر کیا مشکل ہے, کیا رکاوٹ ہے, دین کے لیے کیا خطرہ ہے, کیوں پیچھے ہیں؟ کہیں ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے آگے سے یہ کہا قالوا يا هود ما جئتنا ببجنة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. انہوں نے کہا اے ہود, تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لے کر آیا نہیں, اور ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں, لہذا ہم ایمان نہیں لانے والے. یعنی چٹا فوری انکار, کوئی غور و خوض نہیں, کوئی وقت نہیں لیا, کوئی کوشش نہیں کی, چلو خاموشی ہو جاتے, دعا کا کہہ دیتے کہ اچھا چلو اگر سچ ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھ دے دے, ہمیں توفیق دے دے. اس کے بجائے انہوں نے پہلے تو چٹا انکار کیا, پھر نبوت کو جھوٹا قرار دیا, اور اپنے جھوٹے طریقوں پر ڈٹے رہنے, قائم رہنے کا اعلان بھی کر دیا. صرف یہی نہیں بلکہ ہود علیہ السلام کو ڈرایا, دھمکایا کہ تجھے تو ہمارے ان معبودوں کی آہ لگی ہے. جیسے یہاں بھی آج کل کہا جاتا ہے نا, تم یہ جو ولیوں کے منکر ہو نا, دیکھنا وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے, محرم میں شادی کی ہے نا, گھر نہیں بسے گا, اولاد نہیں ہوگی, جلد طلاق ہو جائے گی, گیارہویں نہیں دیتے تو دودھ نہیں آئے گا, فلاں نہیں کرتے تو فلاں ہو جائے گا. یہ ہمیشہ سے شیطانی واردات ہے, ایسے ہی وہ لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے. ایک طرف اللہ کے وعدے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ گے, سنت کو اپناؤ گے, جنت کے ساتھ بخشش, دنیا میں خوشحالی, دوسری طرف ڈر ڈر کے گھٹ گھٹ کے زندگی. نہ صرف یہ کہ یہ گھٹن ان کے اپنے اندر, بلکہ وہ دوسروں کو بھی دے جاتے ہیں. ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں
ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء,
ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے, اسی لیے تو سب سے ہٹ کے مخالفت مول لے کے یہ سب کہہ رہا ہے. تو ہود علیہ السلام نے جواب دیا مجھے کوئی آفت نہیں پہنچی, بلکہ میں تو شہادت دے رہا ہوں.
انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون,
میں کوئی بہکی بہکی نہیں بلکہ دل کے یقین سے گواہی دیتا ہوں, پورے ہوش و حواس سے یہ کہتا ہوں, بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو اس کے سوا.
من دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون,
تو ٹھیک ہے تم سب میرے خلاف کر لو تدبیریں اور مجھے مہلت بھی نہ دینا.
انی توکلت علی اللہ ربی وربکم,
بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا, مجھے تم میں سے کسی کا کوئی ڈر نہیں, کیونکہ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہی ہر ایک کو اس کی پیشانی سے تھامے ہوئے ہے.
ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتها,
کوئی چلنے والا نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے. اچھا آپ کو اگر یاد آ رہا ہو تو اسی طرح کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے, جس میں سیم یہی ورڈز آتے ہیں انت آخذم بناصیتی. میں دل کرتا ہے کہ میں یہاں پہلے آپ سے سنوں پھر آگے بڑھوں, کیونکہ میں فوراً سنا دوں گی پھر آپ یاد نہیں کریں گے. ان دعاؤں سے جو ہم پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, یاد نہیں کریں گے. پڑھ لیجئے, صحیح مسلم کے حوالے سے ہے.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويرسخ في نفوسهم قوة الإيمان بالله، وذلك من خلال الأذكار والأدعية التي تكرر في الصباح والمساء وعند النوم. صبح و شام نیند کے وقت جو اذکار ہیں، یہ قوت ایمانی بڑھانے اور قبولیت پانے کا ذریعہ ہیں. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللہ اللہ. ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھائی ہوئی دعا جو ہے اس میں اللہ پر اعتماد، توکل، یقین، اگر کسی کے کندھوں پر منو بوجھ قرض کا یا غموں کا ہو اس سے دور ہو جائے گا. اس کے ترجمے پر غور کیجئے اور اسے پڑھیے. جو الفاظ قرآن میں سکھائے گئے ہیں عملی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں. اب ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہی سمجھاتے ہیں کہ مجھے کیا ڈر، میری پیشانی تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرا رب علی صراط مستقیم، اسی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. ہاں اگر تم نہ مانو، منہ پھیر جاؤ، فقد ابلغتکم ما ارسلت به، تو مجھے جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا میں نے تو تمہیں پہنچا دیا، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا. میرا کچھ بھی کا کر سکو نہ کر سکو، تمہاری جگہ تو کوئی اور ضرور لے جائے گا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے. یاد رہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، گھر کی سیٹنگ ہو، فرنیچر ہو، سامان ہو، ہر چیز بدلنے میں شاید کچھ ٹائم لگتا ہو، انسان بدلنے میں تو اتنا وقت بھی نہیں لگتا. کیسے ایک کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے. یہ ہم اس زام میں ہوتے ہیں کہ میں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، میں نے یہ کیا ہوا ہے، ایک دن جاؤں تو لگ پتہ چل جائے. اس گمان میں نہ رہا کریں. اللہ کے عاجز فرما بردار بن کے جو آپ کے ہاتھ سے، آپ کے وجود سے، آپ کی ذات سے کام ہو رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور استقامت اختیار کیے رکھیں، کیونکہ اجر بندوں سے نہیں رب سے لینا ہے. بندہ بدلنے میں وقت نہیں لگتا. یہ جملہ مجھے بہت خوف زدہ کرتا ہے، بندہ بدلنے میں وقت نہیں لگتا. کیسے قلم حل بصر ایک پہلے کی جگہ لے لیتا ہے، دوسرا پہلے کی جگہ لے لیتا ہے. اللہ ہی سب پر نگہبان ہے، سو اس کی فرما برداری کر کے رہیں گے تو اللہ کی نگرانی نگہبانی یوں ہوتی ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، تذکرہ بالخیر ہوتا رہتا ہے. یہی وہ ہے وجعلی لسان صدق فی الآخرین. جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اس کام کو، اس نام کو، اس چیز کو. آپ دیکھیں گے کرنٹ ایشوز پر بہت بات کرتے ہیں اور وہ فوری بڑھ بھی جاتی ہے، پھیل بھی جاتی ہے، وائرل ہوتی ہے، مگر جتنی جلدی وائرل ہوتی ہے اتنی جلدی ریسپیئر ہوتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. جیسے کوئی نیا ٹاپک آتا ہے پچھلا غائب ختم. لیکن جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ وہ مٹتا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہے. ما کان للہ باقیہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے، وہی نشو نما پاتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے. مگر یہ باتیں اللہ کا انکار کرنے والوں کو کہاں سمجھ آتی ہیں. ہود علیہ السلام نے جتنا سمجھایا انہوں نے اس سے بڑھ کے اس کے علاوہ اور اعتراض اور اعتراض. قرآن میں مختلف مقامات پر ان کی دعوت کے مختلف انداز اور قوم کے مختلف جوابات ہیں. جیسے سورۃ الاعراف 66 ہے، جب ہود علیہ السلام نے انہیں یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. آگے سے قوم کیا کہتی ہے، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
یقیناً ہم تجھے بہت بڑی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہم تجھے یقیناً جھوٹا سمجھتے ہیں. ہود علیہ السلام کہتے ہیں، اے میری قوم، لیس بھی سفاہ ولکنی رسول من رب العالمین، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں تمہیں رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں.
ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین،
امانت دار خیر خواہ ہوں.
او عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم،
تمہیں یہ عجیب لگتا ہے کہ تمہاری بستی میں سے تم میں سے ہی ایک آدمی تمہیں ڈرانے کی باتیں کرنے لگ گیا، تو یاد کرو تم سے پہلے کو جس نے ہلاک کیا اور تمہیں ان کا جانشین بنایا، کیا وہ تمہیں ہٹانے مٹانے پہ قادر نہیں؟
وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
آگے سے قوم کیا کہتی ہے، یہ اتنے سارے اپنے ہٹے گھٹے پلاں پلاں یہ چھوڑ کے اتنے عرصے سے جن کو بناتے کرتے آ رہے ہیں، اب ایک اللہ کی مان لیں، یہ کیا بات ہوئی؟
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
یہ اپنے آبا و اجداد کی ریت روایات، یہ رسم و رواج، یہ سب چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مان لیں، اچھا اگر تو سچا ہے تو کچھ لا.
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
اس نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھاری عذاب اور غضب آ پہنچا ہے، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں، جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی؟ تو انتظار کرو، تم نے مانگ تو ویسے لی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں. ایک اور موقع کی گفتگو الشعراء 123 میں ہے کہ آد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. یہ تم اونچی اونچی بڑی بڑی یادگاریں بناتے ہو کس لیے؟ یہ تو لا حاصل ہے، بیکار زندگی گزار رہے ہو، جب تک رب کو نہیں پہچانو گے کوئی فائدہ نہیں. یہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، سمجھتے ہو شاید تم ہمیشہ رہو گے، زور زبردستی، جبر تشدد، جس پہ چاہتے ہو کرتے ہو، جب تم پکڑتے ہو تو بہت بے رحم ہو کر پکڑتے ہو. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، شرک سے ڈرایا، ظلم سے بچایا، کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ، اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو.
امدکم بانعام وبنین،
تمہاری مدد کی مویشیوں سے، بیٹوں سے، باغوں سے، چشموں سے، نہیں مانو گے تو میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم. آگے سے انہوں نے کیا کہا،
قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین.
کوئی فائدہ نہیں، لگا رہے، کوئی فائدہ نہیں، نصیحت کر نہ کر، ہم تو نہیں ماننے والے، برابر ہے.
ان هذا الا خلق الاولین،
کن چیزوں کی بات کر رہا ہے؟ مخلوقات کی، رب نے ہمارے لیے بنائی، یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے اور ہم کوئی عذاب شذاب نہیں آنے والا.
وما نحن بمعذبین،
آج کے سبق سے یہ خاص طور پر اپنے ذہن میں نقش کرتے جائیں کہ انبیاء کو دعوت میں کیسی کیسی باتیں سننی پڑیں. اگر کوئی ہمیں پاگل کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ہم بھی اپنے گھروں میں راعیہ، داعیہ، زوجہ، دکتورہ، معلمہ، माँ हैं, मगर क्या हमारे अंदर ये स्टेमिना है? हम जिसको दावत दे रहे हों, जिसको नसीहत कर रहे हों, जिसको समझा रहे हों, उसकी कड़वी कसीली सुन सह सकें, आप इसे बाहर ना हो जाएं, सख्त रिएक्शन ना दें, पहले से भी उसे ज़्यादा ज़िद्द, अनाद, दुश्मनी, अदावत, मासीहत पर ना उकसाएं। यही नमाज का मामला ले लें, किसी को नमाज का कहते कहते, नमाज के लिए तैयार करते करते नमाज से ही दूर कर देते हैं। वो क्या चीज़ है कि नमाज का कहते हैं, वो इनकार करते हैं, फिर दोबारा कहते हैं, वो कहते हैं अब तो मैंने पढ़नी नहीं है। अच्छा, ये यहाँ तक कि ये तो उसका मामला है, फिर ये कि मामला इतना तूल पकड़ जाए कि वो जो ज़ाती ताल्लुक़ होता है ना, वो भी ख़राब हो जाए, या ये कि वो कोई एक ऐसी बात कह दे कि फिर हमारा मूड ऑफ हो जाए। उसके साथ बातचीत तो छोड़ें ही छोड़ें, मगर साथ इर्द गिर्द वाले, घर वाले, मासूम बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, मतलब सब के साथ हम कट ऑफ कर दें। किसी एक की कड़वी कसीली का बात कहाँ से शुरू होती है? दीन की नियत होती है, दावत मकसद होता है, मगर उसके अपोजिट हो जाता है। ये यहाँ बात बड़ी नोट करने की है कि किस तरह सफाहा, बेवकूफ़ और काज़िब, झूठा तक कहा, पागल, झूठा, मगर आगे से कोई ऐसी बात नहीं, बल्कि आगे से खैर ख्वाही का ज़िक्र किया कि मैं तो खैर ख्वाही कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ, और बिल्कुल ईमानदारी का मुजाहिरा। वाना लकुम नासिहुन अमीन। सुभान अल्लाह, ये चीज़ यहाँ ज़रूर सीख लेने की है। उन्होंने उकसाया, बातों बातों में मुखालिफ, मुकाबिल उकसाता है, उन्होंने उकसाया कि फ़अतिना बिमा तअईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, और हम हों तो ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ, बात ख़त्म, ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसी की तैसी। ये भी तो बहुत सुनने को मिलता है ना कि हमें तुम्हारी खैर ख्वाही नहीं चाहिए, अपनी बातें अपने पास रखो। अंबिया को जब ये कहा गया तो उन्होंने इस बात को छोड़ दिया और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। बाज़ बातों का जवाब नहीं दिया जाता, खामोशी बड़ी नसीहत होती है, बाज़ों का दावत से भी बड़ी नसीहत सुमत होती है, खामोशी, क्योंकि शैतान उसने उन्हें उनकी चीज़ें मुजयन करके पेश की होती हैं, उन्हें अपना आप, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही सच्चा अच्छा महसूस होता है। अल्लाह ताला ने सूरत अल अनकबूत आयत 38 में फरमाया, وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کیا، اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے، بس انہیں اصل راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ سمجھدار تھے، اچھے خاصے سمجھ بوجھ رکھنے والے، دنیا میں بڑا آگے چلنے والے، دین میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوسروں کو بیوقوف کہہ کر، دعوت دینے والوں کو بیوقوف سمجھ کر اپنے آپ کو سیانہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں مگر دین کی سمجھ نہیں رکھتے، دنیا، نافرمانی، رسول کی تکذیب، بے راہ روی، ان کے لیے ہی سب کچھ ہوتی ہے، یہی دنیا کا سٹینڈرڈ اور سٹیٹس بن کے رہ جاتا ہے۔ پھر وہ رب کی نافرمانی میں اپنے آپ کو خدا، فرعون سمجھ بیٹھتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت 15 میں ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات دولت، طاقت، عہدہ، اختیار انسان کو باغی بنا دیتا ہے، اور اسے کچھ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ دائی کی دعوت کے پیچھے چھپی نصیحت بھی، خیر خواہی بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت کا، قوت کا ذکر سورۃ الفجر میں کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۔ याद रहे कि इन्हें इरम आदे इरम भी कहा जाता है और आदे उला भी कहा गया है और अस्हाबुल अहकाफ तो सूरतुल अहकाफ में इनके ज़िक्र में है ही।
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ।
क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने आद के साथ किस तरह किया? हाँ, हमने नहीं देखा मगर कुरान से तो देखा है, पढ़ा है। वो आद जो इरम कबीला के लोग थे, सतूनों वाले, इनके कद भी सतूनों जैसे और इनकी बिल्डिंग्स, तामीर, महल्लात लॉन्ग टावर्स की तरह। जब हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया तो कहने लगे कि हमसे ज़्यादा ताकत वाला कौन है जिससे हम खौफ खाएं? हम आने वाला हर अजाब हटा सकते हैं। वैसे आजकल भी एथीस्ट, अल्लाह का, दीन का, कुरान का इनकार करने वाले अल्लाह की तरफ से आजमाइशों और अजाब को आफात ही कहते हैं। इन्हें आफात ही कहते हैं, कहते हैं कि कर लेंगे इनका मुकाबला, ये शुरू में ऐसे ऐसे डिज़ास्टर, ऐसे ऐसे तूफ़ान, आफात आती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें डराया, कहा देखो तुमसे पहले भी कितने कैसे कैसे, वो नूह का तूफ़ान देखो, क्या ज़मीन पर कोई बच पाया? सूरतुल अहक़ाफ़ 21 है।
वज़कुर अखा आद إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ।
और आद के भाई को याद कर जब उसने अपनी कौम को अहकाफ़ में डराया, जबकि उससे पहले और उसके बाद कई डराने वाले गुजर चुके कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। और अहकाफ़ ये इलाका था, हिक्फ़ की जमा है और हिक्फ़ ये रेत के ऊंचे और लंबे रेक्टेंगल शेप के टीलों को कहते हैं, यानी ऐसे मिनी माउंटेन्स जो थोड़े लॉन्ग और थोड़े टॉल हिक्फ़ टाइप के इस इलाके में बहुत ज़्यादा थे। तो इस बिना पर ये जगह अहकाफ़ और ये लोग अस्हाबुल अहकाफ़ कहलाए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम वहाँ आबाद थी और उस ज़माने में वो नहायत ज़रख़ेज़ और तरक्की याफ्ता इलाका, सोचें, पहाड़ों में घिरा हुआ, बुलंदोबारा इमारतें और साथ ज़रख़ेज़ी, चश्मे, बागात, माल मवेशी, जिसे अल्लाह ताला ने इनकी क़ुव्वत और कसरत और वसअत का ज़िक्र किया। अल्लाह के अजाब के बाद वो इलाका ऐसे बर्बाद हुआ कि अब तक वहाँ आबादी का कोई नामो निशान नहीं, हर तरफ रेगिस्तान और रेत के लंबे चौड़े टीले। मालूम होता है कि उस इलाके को अहकाफ़ उसकी मौजूदा हालत के एतबार से कहा गया, क्योंकि अब उन टीलों के सिवा कुछ नहीं। और उन जगहों को देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता कि कभी यहाँ कोई एक शानदार तमद्दुन रखने वाली एक ताकतवर कौम आबाद होगी। आज भी वैरानी इतनी कि कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता। बाज़ सफ़रनामों में कुछ सयाहों ने यह लिखा है कि जब उस जगह के किनारे पर ही पहुंचते हैं तो ऐसा होलनाक मंज़र होता है कि अगर कुछ फेंका जाए तो वो लुढ़कते लुढ़कते गायब हो जाए और नज़र ही ना आए, यानी जो चीज़ गिरे वो दफन। हत्ता के वो बद्दू जो जंगलों में रहने के, सहराओं में रहने के आदि हैं, वो इस इलाके में जाने से बहुत डरते हैं और किसी कीमत पर वहाँ जाने से राज़ी नहीं होते। आज सयाहों ने जुर्रत की मगर जिस तरह वो उल्टे कदम पीछे पलटे और अपने मुख्तलिफ तजर्बात शेयर किए, वो आज भी मुख्तलिफ सफ़रनामों में और बाज़ तफासीर में नकल किए गए हैं। हत्ता के एक ने लिखा कि मैंने कोई चीज़ एक रस्सी के साथ बांध कर फेंकी के देखूं और फिर इसको वापस भी ले आ सकूं कि इसके साथ क्या आता है। उसने लिखा कि वो रस्सी भी गल गई, वो चीज़ ज़मीन में रेत में गर्क हो गई, धंस गई और वो रस्सी भी गल सड़ गई कि मेरे हाथ में जो सिर्रा था बाकी कुछ भी ना आ सका। सोचा जाए, क्या उनके पास कोई हिदायत नहीं आई थी, हक नहीं पहुँचा था, पैगम्बर नहीं आया था? बात यह है कि उन्होंने दुनिया की चीज़ों को सब समझ लिया था। हत्ता के हूद अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में कहने लगे,
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.
کہنے لگے کہ تیرا تو مقصد یہی ہے کہ بس ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے، پھر اگر سچا ہے تو پھر لے آ عذاب. تو ہود علیہ السلام نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچایا، اب عذاب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے.
قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون.
ایک ایسی جہالت ہے کہ بات سمجھنا ہے تو عذاب مانگ لو، سیانے تو کسی صورت عذاب نہیں مانگتے، اور رہا عذاب آنے کا وہ تو اللہ کو ہی علم ہے اور میں تو صرف پہنچانے والا ہوں.
لیکن جب اللہ کے عذاب کے آثار نظر آنے لگے تو وہ اتنے عقل کے اندھے کہ اس کو بھی انٹرٹینمنٹ بنانے لگے.
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ.
آج بھی جب طوفانی آندھی، بادل یا اس طرح سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آؤ سہال سمندر سے باہر نکلتے ہیں، موسم اچھا ہو رہا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، بادل، بارش. ان چیزوں کو انٹرٹینمنٹ نہ سمجھا جائے، کیونکہ عذاب کے آثار اسی طرح ہوتے ہیں. پہلے مت ماری جاتی ہے، پہلے عقل کھو جاتی ہے، انسان کو بچاؤ کے راستے سمجھ ہی نہیں آتے، نہ توبہ ذہن میں آتی ہے، انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی عذاب ہے. کیونکہ جب عذاب ہے تو پھر توفیق تو ختم پہلے ہو جاتی ہے. جب انہوں نے دیکھا ایک بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کا رخ کیے ہوئے ہے تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مہین برسانے والا ہے، یعنی بارش کا موسم ہو رہا ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جو تم نے جلدی مانگا تھا، آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے. اور یہ عذاب کی شکل و صورت اور اس کی کیفیت قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہے. یہاں سورۃ الاحقاف میں ہے 25،
تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین.
یہاں یہ عذاب کی آیات پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے یہ ضرور غور کریں کہ اسی طرح مجرموں کا انجام ہوتا ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہے کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے حق میں مجرم نہ ٹھہریں، کیونکہ مجرموں کا بدلہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. کیسے؟
تدمر کل شیء بامر ربها فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ.
وَعَذَابَ آیا تو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے برباد کر گیا. دیکھنے کو وہ ایک بارش تھی مگر ہر چیز کو ختم کر گئی. یاد رکھیں کہ جس چیز کا بھی حق ادا نہیں کیا جاتا اس کو زوال آ جاتا ہے. زوال نعمت یوں بھی ہوتا ہے، اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا جا رہا ہوتا. جس چیز کو شیئر کرنا اس کا حق ہوتا ہے، مال ہے، علم ہے، صحت ہے، سکل ہے، جس چیز کو بھی منفیت میں، اللہ کی بندگی میں، مخلوق کو فائدہ پہنچانے میں استعمال نہ کیا جائے اس کو زوال آتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. بندہ مالک ہو کے نقصان اٹھاتا ہے، کیونکہ ملکیت یہ وہ ہے کہ جس کو اللہ ذمہ داری دیتا ہے کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے، میں نے تمہیں دی ہے، تو اس میں تم لوگوں کا حق ادا کرو. اس لیے دیکھیں کہ وفی اموالہم، ان کے مال میں حق للسائل والمحروم. کیا اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں جو اللہ نے نوازشیں، عنایتیں کی ہیں، نعمتیں دی ہیں، کیا ہم ان کا حق اللہ کی بندگی میں، ایئر کنڈیشن رومز ہیں تو کیا وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزر رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں، یا یہ مزید ریلیکس، چل اور ٹیک اور مووی دیکھنا چاہیے نا. ہماری زیادہ لگزری، ہماری زیادہ فیسلٹیز، گھر، گاڑیاں، صحت، سہولت، دولت کہاں استعمال ہو رہی ہے، کن چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے؟ اگر تو نیکی میں استعمال ہو رہی ہے تو حق ادا ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہو رہی تو خبردار ہو جائیں کیونکہ ایسا نقصان ہوتا ہے کہ لا یرا الا مساکنہم، وہ اس طرح ہو گئے کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دیتی تھی، یعنی مکان کھنڈرات میں بدل گئے اور بندے ملیا میٹ ہو گئے۔ اور یہ اہم ہے کہ کذالک نجزی القوم المجرمین، فرمایا کہ یقیناً ہم نے انہیں ان چیزوں میں قدرت دی، موقع دیا جن میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، یعنی تم سے بڑھ کے انہیں دی، اور ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، بڑے ایکٹیو، شارپ، چلاک، کچھ چلاکی کام نہ آئی کس کوئی بھی چیز، کیونکہ اللہ کا انکار انسان کے اعضاء پر بھی مہر لگا دیتا ہے۔ وہ پڑھا ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو ایسے مہر لگتی ہے کہ انسان کی مت ماری جاتی ہے، انسان کو کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا، انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بلکہ عذاب کی جگہیں، راستے ان کے لیے مزین کر دیے جاتے ہیں اور وہ ادھر کا رخ کرتے ہیں اور یوں عذاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ سورہ الذاریات 41 میں ہے، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد میں جب ہم نے ان پر بانجھ آندھی بھیجی، یعنی اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، ہر خیر برکت سے خالی، ہوا میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے نا، بے شک مٹی ہو مگر کچھ ٹھنڈک تو ہوتی ہے، مگر وہ ہر خیر سے خالی تھی، گویا ہوا بانجھ تھی ہر خیر سے۔
ما تذر من شيء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم،
جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، جس پر سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا کر دیتی، ایسے اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ النجم 50 میں بھی ذکر ہے،
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى،
اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا، اسی لیے انہیں عاد اولا کہا جاتا ہے، اور ثمود جو ان کے بعد تھی ان سے عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں یعنی عاد اور ثمود کا ذکر اکٹھے اکثر مقامات پر آیا ہے، جیسے الحاقہ آیت 4 سے ہے،
كذبت ثمود وعاد بالقارعہ،
ثمود اور عاد نے اس کھٹ کھٹانے والے یعنی قیامت کو جھٹلایا۔ تو ثمود کا انجام بھی بتایا اور عاد کا بھی، عاد کس چیز سے ہلاک ہوئی تھی،
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية،
اس نے اسے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلائے رکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ آدھے گھنٹے کی آندھی آئے تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے، لائٹ غائب ہو جاتی ہے، پولز اکھڑ جاتے ہیں، ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں، تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، کھڑکیاں، دروازے حشر نشر ہو کے رہ جاتا ہے، جن پر سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل آندھی رہی اور تند و تیز، کیا حشر ہوا ہوگا۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے
کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
جیسے وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہوں، یعنی بلند و بالا عمارتیں اور وہ خود ایسے لمبے گرے مرے پڑے تھے۔ اللہ اللہ۔ سورۃ القمر 18 میں ہے،
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر،
عاد نے جھٹلا دیا تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا،
اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ،
بے شک ہم نے ان پر ایک تند آندھی بھیجی ایسے دن میں جو دائمی نحوست والا تھا۔ اچھا یہاں یومی نحس آیا ہے، نحوست والا دن، کیا دن نحوست والے ہوتے ہیں؟ دن کسی کے حق میں نحوست والے اور کسی کے حق میں برکت والے ہوتے ہیں، اب یہ دن نہیں ڈیسائیڈ کرتا، وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کو جیسے حکم دے گا وہ ویسے کرے گا، یہ انسان کے عملوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اب جب جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے فجر کو اٹھتا ہے، اذان، نماز، قرآن، تو وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں آ جاتا ہے، اس کے ذمے میں ہوتا ہے. اب اس کے دن کی برکت اور خیر کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن جو دن کا آغاز رب کی نافرمانی سے کرتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے دور رہتا ہے، کوئی ذکر و اذکار رب کی یاد نہیں، تو اس کے لیے وہ دن نحوست والا ہے. یہ ہوتا ہے تو دنوں کی نحوست نہیں ہوتی، نہ ہی چیزوں کی، نہ ہی بندوں کی، مخلوق میں سے کسی کی نحوست نہیں ہے. ہے تو وہ انسان کی اپنے عمل کی ہے، جیسے سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت 13 ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کو ہم نے اسے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، جو کرے گا سامنے آئے گا، تو اس کا اپنا کیا اس کے سامنے آتا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تو یہ کوئی نحوست، مصیبت، بدشگونی، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بدشگونی نہیں ہوتی، نحوست نہیں ہوتی، یہ انسان کا اپنا کیا ہوتا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہر انسان کا کیا اس کے آگے آتا ہے. طائر مطلب اڑنے والا، پرندے کو کہتے ہیں. تو جو بھی چیز انسان کے آگے آتی ہے، وہ کالی بلی، کالے کوے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کسی چیز کی نحوست نہیں ہوتی، انسان کی اپنی بدعملی کی نحوست ہوتی ہے. بلکہ جس شخص نے کسی چیز کو نحوستی سمجھا، منحوس سمجھا، تو اس نے شرک کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس چیز کو کسی وہم، خیال، بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، تو اس نے شرک کیا. صحابہ نے پوچھا، اگر ایسا کوئی خیال آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی بندے کو نقصان ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو فرمایا، سکھایا کہ یہ پڑھ لے، اللہم لا طیر الا طیرک، اللہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ تیرے حکم سے ہوتا ہے. ولا خیر الا خیرک، اور جو بھی انسان کو بھلائی نصیب ہوتی ہے وہ تیرے فضل کی طرف سے ہوتی ہے. ولا الہ غیرک، یہ یاد کر لیجئے، میں پھر پڑھ رہی ہوں، اللہم لا طیر الا طیرک، لکھ لیجئے، اللہم لا طیر الا طیرک، ولا خیر الا خیرک، ولا الہ غیرک. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ کوئی طیرہ، کوئی فال، نحوست، بدشگونی نہیں ہوتی، کسی چیز کا کسی چیز پر برا اثر نہیں ہوتا، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا. یہ ذہن سے نکال دیجئے، اور اس طرح کا کوئی خیال بھی ذہن میں آئے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اور اپنے اعمال کو ٹھیک کیجئے، کیونکہ نیک اعمال کا اثر بھی سامنے آتا ہے اور بد عملیوں کا نتیجہ بھی انسان بھگتتا ہے. یہی فرمایا کہ وہ دن ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ان کے لیے کیا ثابت ہوا؟ منحوس. فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی ایسے ہے وہ ہوا جیسے وہ کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے پڑے ہوں. کیا یہ ان پر ظلم تھا؟ نہیں، یہ بدعملیوں کا نتیجہ تھا. ہر نافرمان، کافر، مشرک قوم کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. جیسے سورہ غافر 31 میں فرمایا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد، ان اقوام پر جو عذاب آیا وہ ان کے اپنے اعمال بد کا نتیجہ تھا. اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ تک نہیں کرتا، تو وہ ظلم کیوں کرے گا؟ پھر ظلم بھی اپنے بندوں پر، یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. یہ تھی قوم عاد، جنہیں اپنے جسم، شان و شوکت، قوت پر بڑا ناز تھا، कहते थे हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, मगर कुछ काम ना आया, कोई चीज़ उन्हें न बचा सकी अल्लाह के अज़ाब से। आज जो टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, प्रोग्राम्स, इन पर इनहिसार करते हैं और रब का इनकार कर बैठते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक पुरानी कौम का किस्सा नहीं, यह हर उस इंसान के लिए आईना है जो ताकत पाकर ख़ुद को बेनियाज समझने लगे। हर वो कौम या फ़र्द जो ताकत, ओहदा, इख्तियार, दौलत, कुव्वत, स्टेटस, किसी वजह से, वो कोई शोहर भी हो सकता है बा इख्तियार कुव्वत वाला साहिब माल, वो कोई बीवी भी हो सकती है जो अपने बैकग्राउंड या अपने शोहर के स्टेटस की वजह से या ज़ाती स्टेटस, कोई भी चीज़ जिससे इंसान अपने आप को बेनियाज समझने लगे, वो सोच ले, जान ले कि उसके ऊपर एक निगरान है जिसके सामने उसने क़यामत के दिन हिसाब देना है। وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھولی ہوئی پائے گا۔ وہ قسمت کی کتاب نہیں ہوگی، وہ اپنے کیے کا لکھا ہوگا، اپنے عملوں کا نتیجہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کہا جائے گا، پڑھ اپنی کتاب، جو کیا تھا وہ لکھا ہے، پڑھ۔ کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب بہت کافی ہے۔ جہاں یہ قصہ ایک آئینہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو طاقت پا کر خود کو بے نیاز سمجھنے لگے، اسی طرح ہر اس دل کے لیے امید بھی ہے جو اللہ کی طرف پلٹ آئے، اس کے لیے نجات ہے۔ الاعراف 72 اس قصے کی آخری آیت ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، یعنی ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے، اپنی عظیم رحمت سے نجات دی۔ اللہ کی طرف پلٹ آنے والوں کے لیے رحمت کی ضمانت ہے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ہمیں ان لوگوں کے انجام سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ قصہ مکمل ہے۔